بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد موعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی سے بعض نجات کا طریقہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ خدا تعالی اس کے متعلق فیصلہ فرما رہے ہیں کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. واقعی البتہ انسان ضرور گمراہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے. بس اس وقت ہم کو تو یہ کہنے کا حق ہے کہ دنیا کی ترقی دین کی ترقی کو روکتی ہے, جیسا کہ مشاہدہ اور اس آیت کا مضمون دونوں اس کی شہادت دے رہے ہیں. لیکن ہم اپنے بھائیوں کی خاطر سے یہ کہتے ہیں کہ روپیہ بذات خود مضر نہیں, نہ مضر ہے اور نہ مفید, نہ مضر ہے اور نہ مفید. اگر ہمارے بھائیوں کے پاس اس قسم کی کوئی دلیل اور شہادت ہوتی تو وہ ہرگز بھی ہماری رعایت نہ کرتے. تو ہم اپنے اس دعوے سے کہ روپیہ دین کی ترقی کو روکتا ہے دست بردار ہوتے, لیکن کوئی یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ روپیہ بذات خود دین کے لیے مفید ہے. بس معلوم ہوا کہ واقع میں مفید دین کے لیے کوئی دوسری چیز ہے, اور وہ دوسری چیز اچھا دل ہے. اگر دل اچھا ہے تو روپیے کا ہونا اور نہ ہونا کم مضر ہوتا ہے, روپیے کا ہونا زیادہ مضر ہو جاتا ہے. اگر دل اچھا ہے تو روپیے کا ہونا اور نہ ہونا تو کم مضر ہوتا, روپیہ کا ہونا زیادہ مضر ہو جاتا ہے. روپیہ اور اچھے دل کی مثال بالکل تلوار کی ہے. وہ دوسری چیز اچھا دل ہے. اگر دل اچھا ہے تو روپیے کا ہونا اور نہ ہونا تو کم مضر ہوتا ہے, روپیے کا ہونا زیادہ مضر ہو جاتا ہے. یعنی اگر دل اچھا نہیں ہوگا تو روپیے کا ہونا زیادہ مضر ہو جاتا ہے. روپیہ اور اچھے دل کی مثال بالکل تلوار اور ہاتھ کی سی ہے کہ تلوار کاٹتی ہے لیکن اس وقت جبکہ ہاتھ بھی ہو اور اس میں قوت بھی ہو اور تلوار چلانی بھی آتی ہو. اور اگر ہاتھ نہیں, یا ہاتھ تو ہے لیکن اس میں قوت نہیں یا تلوار چلانی آتی نہیں, تو نیری تلوار کیا کام دے سکتی ہے, بلکہ بعض اوقات خود اپنے ہی زخم لگ جاتا ہے. اسی طرح اگر دل اچھا نہیں تو ہزار روپے کیا کام دے سکتا ہے. اصلی چیز اچھا دل ہے. اگر ایسے شخص کے پاس مال ہے تو بے شک یہ مال اس کے دین کے لیے مفید ہے, کیونکہ حدیث میں آیا ہے نعم المال الصالح عند الرجل الصالح, یعنی اچھا ہے حلال مال دیندار آدمی کے پاس. مال اور اچھے دل کی مثال کشتی اور پانی کسی ہے کہ اگر کشتی کے اندر پانی بھر جائے تو اس کے ڈوبنے کا سبب ہوتا ہے, اور اگر کشتی کے باہر اور نیچے رہے تو اس کے لیے مددگار ہوتا ہے. اسی طرح مال اگر دل کے اندر گھس جائے تو وہ دل کے لیے ہلاک کرنے والا ہے, اور اگر دل کے باہر رہے تو وہ اس کے لیے مددگار ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اچھے دل والے کے پاس روپیہ ہو. غرض روپیے کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہی ہوئے, لہذا یہ دعویٰ غلط ہے کہ دنیا کی ترقی مدار ہے دین کی ترقی کا. صاحبوں, اپنے بزرگوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس اس قدر روپیہ کہاں تھا اور پھر دینداری میں ان کی کیا حالت تھی. غرض ہماری ایک ضرورت کی چیز تو یہ تھی. اول تو اس کے جاننے والے آپ لوگ مجھ سے زیادہ ہیں, میں اس کو کیا بتلاؤں. دوسرے کے دنیا کے بارے میں کچھ بتلانا آپ لوگوں کے وہمیات آپ کی مدد کرنا ہے, آپ لوگوں کے وہمیات میں آپ کی مدد کرنا ہے. تیسرے ہم لوگ طالب علم ہیں. اللہ اکبر, حکیم الامت کا یہ فرمانا اتنے بڑے علم کے گہرے سمندر ہونے کے باوجود, مجدد ہونے کے باوجود یہ فرمانا کیسی فنائیت اور تواضع ہے. فرمایا کہ تیسرے ہم لوگ طالب علم ہیں, ہمارا یہ کام نہیں, اس کو آپ خود ہی کریں, البتہ مولویوں سے پوچھ کر اور حلال حرام کو دریافت کر کے کریں. آج کل آپ نے دنیا کمانے کی بہت سی ایسی صورتیں ایجاد کر لی ہیں کہ وہ بالکل ناجائز ہیں, جیسے شادی فنڈ, موت فنڈ. شادی اور موت فنڈ ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو ماہواری کچھ روپیہ دیا جاتا ہے. اس سے طے ہوتا ہے کہ دینے والے کے یہاں جو شادی ہو تو کمیٹی اتنی رقم دے, یا وہ مر جائے تو اس کے وارثوں کو اتنی رقم دی جائے, چاہے کمیٹی کے پاس اس کا روپیہ کم پہنچا ہو. یہ انشورنس قسم کی صورت ہے. اس قسم کی سب صورتیں جوئے میں داخل ہیں, اور یہ شریعت نے ان کو حرام بتلایا افسوس ہے لوگ دنیا کی ترقی کی صورتیں تجویز کر کے ان پر خود ہی عمل کر لیتے ہیں, اور ان کو یہ شبہ تک نہیں ہوتا کہ ممکن ہے کہ صورتیں جائز نہ ہوں. صاحبوں, جو چاہو کرو, لیکن خدا کے لیے مولویوں سے اس کے حلال حرام ہونے کو دریافت کر لیا کرو، اور یہ دریافت کرنا کوئی عار اور شرم کی بات نہیں۔ دیکھو تم بہت سی دنیا کی ضرورتوں میں مختلف لوگوں سے پوچھتے ہو اور مدد لیتے ہو، مثلا اگر تجارت کرنا چاہو تو قانون جاننے والے لوگوں سے اس تجارت کی قانونی اجازت کے پہلو دریافت کرتے ہو، اسی طرح اپنی اور ضرورتوں میں اور لوگوں سے دریافت کرتے ہو۔ تو اگر شریعت کے حکموں کو مولویوں سے پوچھنا بکھیڑا اور درد سر ہے تو گورنمنٹ کے قانون پوچھنا کیوں درد سر نہیں؟ جو آزادی شریعت کے قانون پر عمل کرنے میں فوت ہوتی ہے تو سب سے بڑی آزادی تو اس میں ہے کہ کسی کے قانون پر عمل نہ کیا جائے اور ڈکیتی ڈالنی شروع کر دی جائے، پھر یا کوئی عقل مند اور سمجھدار آدمی اس کو آزادی کہے گا، اور کچھ اگر کچھ بیوقوف احمق ڈکیتی ڈالنی تجویز کریں اور کوئی عقل مند ان سے کہے کہ یہ قانون کے خلاف ہے تو کیا ان کو صرف اس وجہ سے کہ یہ قانون آزادی کے خلاف ہے اس قانون پر عمل کرنا ضرور نہ ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ جس گورنمنٹ کے ملک میں رہو اس ان کے قوانین پر عمل کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ پس موافق اس قاعدے کے یا تو خدا تعالیٰ کی ملک سے نکل جاؤ اور کوئی دوسرا ملک تلاش کر لو، اور اگر خدا کے ملک میں رہنا چاہتے ہو تو حیرت کی بات ہے کہ دنیا کی ساری حکومتوں کے قانون پر عمل کرو مگر خدا کے قانون پر عمل نہ کرو۔ غرض دنیا کے کام آپ لوگ خود ہی کریں اور عالموں سے پوچھ کر کریں، باقی مولویوں سے اس کی امید نہ رکھیں کہ وہ دنیا کے کاموں میں آپ کی مدد کریں اور ان کاموں کی تدبیریں آپ کو بتلائیں۔ دنیا کا کام کرنا آپ کا کام ہے، عالموں کا کام نہیں۔ عالموں سے اس کی امید رکھنا ایسا ہے جیسے کوئی چمار حکیم عبد المجید جو ہر دہلی کے ایک بڑے حکیم صاحب ہیں ان سے جوتے کٹوانے میں مدد چاہنے لگے۔ مثلاً اگر حکیم عبد المجید صاحب کے پاس کوئی دل کا مریض جائے اور وہ نسخہ لکھ دیں، یہ شخص نسخہ لے کر مطلب سے باہر آئے تو ایک چمار ملے اور وہ اس مریض سے پوچھے کہ تم کہاں گئے تھے، اور وہ بتلائے، اس پر چمار کہنے لگے کہ حکیم عبد المجید صاحب بھی عجیب بے خبر آدمی ہیں، ان سے اتنا نہ ہوا کہ اس نسخے میں جوتی کٹوانے کو لکھ دیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم کی حالت سے بالکل بے خبر ہیں، تو ساری دنیا اس چمار کو احمق اور الو بنائے گی اور کہے گی کہ حکیم عبد المجید صاحب کا یہ کام نہیں کہ وہ جوتی گانٹنے کی ترکیبیں بتلائیں یا اس کام کے چلنے میں مدد دیا کریں۔ حکیم عبد المجید صاحب کا کام امراض کے لیے دواؤں کا تجویز کرنا ہے، تو صاحبوں عالموں کو بھی مثل حکیم عبد المجید صاحب کے سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان کا کام امراض کے لیے نسخہ تجویز کرنے کا ہے نہ کہ دنیا کے کاموں میں تجویزیں بتلانے کا۔ اگر حکیم صاحب پر جوتی سلوانے کو نہ بتلانے کا الزام اور اعتراض صحیح ہے تو عالموں پر بھی صحیح۔ البتہ حکیم صاحب کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ اگر جوتی پہننے سے کسی پہننے والے کے پیر میں زخم نہ پڑے اور پیر کے سڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو جوتی پہننے سے منع نہ کریں، ورنہ منع کرنا ضروری ہوگا۔ مثلا کسی شخص نے تنگ جوتا پہنا جس سے پیر زخمی ہو گیا تو حکیم صاحب کو خبر پانے پر اس سے منع کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح مولویوں کے ذمے بھی ہے کہ اگر دنیا کے کام کرنے سے دل میں بددینی کا زخم نہ پڑے تو ان کاموں سے نہ روکیں، اور اگر وہ زخمی ہونے لگے یعنی دل برباد ہونے لگے تو پھر ان کو ضرور روکیں، اور اگر پیر کے زخمی ہونے سے حکیم صاحب روکنے میں بڑے مہربان اور شفیق ہیں تو دل کو زخم سے بچانے کے لیے دنیا سے مولوی بھی بڑے ہمدرد اور شفیق ہیں، اور اگر ان دونوں میں آپ کے نزدیک کچھ بھی فرق نہیں تو وہ فرق بتلائیے، میں آپ کو 10 برس کی مہلت دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ کسی حکیم پر ضروری نہیں کہ وہ جوتی سینے کی ترکیب بتلایا کرے یا اس میں مدد کرے، تو عالموں کو بھی جو کہ طبیب روحانی ہیں پورا حق ہے کہ وہ دنیا سے آپ کو منع تو نہ کریں۔ یہ تو آپ کے شہادت اور اعتراضات کے جوابات دینے کی گفتگو تھی، اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ مولوی دنیا بھی سکھلاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تاریخ اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ مسلمانوں کی دنیا دین کے ساتھ درست ہوتی ہے، یعنی جب ان کے دین میں ترقی ہوتی ہے، اور جب ان کے دین میں کوتاہی اور کمی ہوتی ہے تو دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم دین سکھلاتے ہیں، آپس کے معاملے اور معاشرت یعنی طرز زندگی اور عادتوں کو درست کرتے ہیں تو گویا ہم دنیا کی ترقی کی تدبیریں بھی بدلاتے ہیں۔ البتہ ہماری بدلائی ہوئی تدبیریں اور دوسروں کی تدبیروں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کی تدبیر میں پریشانی زیادہ ہوتی ہے، سوتے جاگتے ہر وقت دنیا کی فکر ہی ان کو دامن گیر رہتی ہے۔ خدا کی قسم جو لوگ بظاہر نہایت آرام و آسائش میں ہوتے ہیں ان کی اندرونی حالت اگر دیکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ ساری پریشانیوں کا نشانہ یہی ہے، مگر یہ چیزیں ان کے لیے عذاب اور تکلیف کا آلہ اور ذریعہ ہیں۔ اس کو خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کہ بظاہر ان دنیا داروں کے پاس وہ مال و دولت اولاد سب کچھ ہے مگر وہ ان کے لیے عذاب ہے. یہ آپ کو یعنی فلا تعجبوا کا کہ آپ کو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے کہ کافروں کے پاس اتنے اموال اور اتنی اولاد کیسے ہیں. میں نے کانپور میں فرمایا کہ میں نے کانپور میں ایک مالدار عورت کو دیکھا ہے کہ ان کو اپنی اولاد سے اس قدر محبت تھی کہ اولاد کی بدولت کبھی چارپائی پر سونا نصیب نہیں ہوا کیونکہ بچے کئی تھے سب ایک چارپائی پر کیسے سمائیں اور سب کو اپنے پاس لے کر سوتی تھی. کسی پر ایک ہاتھ رکھ لیا, کسی پر دوسرا ہاتھ, کسی پر پیر رکھ لیا. پھر غضب یہ کہ رات کو اٹھ کر ٹٹولتی تھی کہ سب ہیں بھی یا نہیں. تمام رات ان کو اس مصیبت میں گزرتی تھی. اتفاق سے ان کا ایک بچہ مر گیا تو وہ اس قدر پریشان ہوئی کہ اس کے کفن دفن میں بھی شریک نہ ہوئی اور کانپور کو چھوڑ کر لکھنؤ اور کہیں اور چل دیں. اسی طرح مال بھی اکثر لوگوں کو لیے عذاب بن جاتا ہے اور بھید اس کا بھی یہی ہے کہ دنیا کے واقعات تو اپنے اختیار اور قدرت میں ہوتے نہیں اور حوث زیادہ ہوتی ہے, اس واسطے ہمیشہ مصیبت میں گزرتی ہے. برخلاف اس شخص کے جس کے پاس دین ہو کہ اس کو دنیا کے واقعات میں پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ اس کو خدا تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور محبت کی وجہ سے یہ حالت ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ان کو پیش آتا ہے وہ ان کو شیریں اور خوشگوار معلوم ہوتا ہے. بڑے صاحب رحمت اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ ان کو کسی نے ایک آئینہ چین کا یعنی بڑے پیر صاحب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے منسوب ہے یہ بات ہے کہ ایک آئینہ چین کا نہایت بیش قیمت کسی نے لا کر دیا. آپ نے وہ آئینہ خادم کے سپرد کر دیا کہ جب ہم مانگا کریں تو ہم کو دے دیا کرو. ایک دن اتفاق سے خادم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا. خادم ڈرا اور آ کر عرض کیا کہ حضرت خدا کے حکم سے وہ چین کا آئینہ ٹوٹ گیا. آپ نے نہایت خوش ہو کر فرمایا کہ بہت اچھا ہوا, اپنے پر نظر کرنے کا سامان ٹوٹ گیا. مال تو کیا چیز ہے, یہ حضرات اولاد کے مر جانے پر بھی پریشان نہیں ہوتے, یعنی طبعی غم تو ہوتا ہے, یہ دوسری بات ہے کہ طبعی طور پر رنج ہو سو یہ کوئی بری حالت نہیں. انبیاء علیہ السلام کو بھی رنج طبعی ہوا ہے. غرض دین کے ساتھ اگر دنیا ہوگی تو وہ دنیا بھی مزیدار ہوگی. وعن ابی کبشۃ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول صلات اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوه فاما الذی اقسم علیہن فانہ ما نقص مال عبد من صدقۃ ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ بها عزا ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر فاما الذي احدثكم فاحفظوه فقال انما الدنيا لاربعه نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله فيه بحقه فهذا بافضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النبي فهو صادق النيه يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعمل فيه بحق فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا وعلما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته وبذرهما سواء. حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ تین باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ حق ہیں اور تم سے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں, تم اس کو محفوظ رکھو. وہ تین باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں یہ ہیں کہ بندے کا مال صدقہ اور خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا, یعنی صدقہ کرنا اگرچہ بظاہر صورتاً نقصان ہے لیکن چونکہ دنیا میں موجب خیر و برکت اور آخرت میں حصول ثواب کا سبب ہے اس لیے حکم میں زیادتی کے ہے نہ کہ نقصان کے, اور جس بندے پر ظلم و زیادتی کی جائے وہ اس پر صبر کرے, اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے پر ظلم و زیادتی کی جائے وہ اس پر صبر کرے, اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. یعنی اپنے نزدیک اس کو زیادہ معزز بنا لیتا ہے، جس طرح ظالم کو اپنے نزدیک ذلیل رکھتا ہے، یا مظلوم کی عزت انجام کار دنیا میں بڑھا دیتا ہے، جس طرح ظالم کو ظلم کے سبب ایک دن ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور اکثر معاملہ برعکس کر دیا جاتا ہے کہ ظالم کو مظلوم کے آگے ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس بندے نے سوال کا دروازہ کھولا، یعنی بغیر ضرورت و حاجت محض مال کی زیادتی کی غرض سے لوگوں سے مانگنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ طرح طرح کی حاجتیں اس کو پیش آتی ہیں، یا اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے جو اس کے پاس ہے، جس سے وہ نہایت خرابی میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حدیث کا میں نے ذکر کیا تھا اب اس کا بیان کرتا ہوں، اس کو یاد رکھو، چنانچہ دنیا چار آدمیوں کے لیے ہے، ایک تو اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا، بس وہ مال کو خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور حرام کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اور رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے، اور اس مال میں سے مال کے حق کے موافق اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، مثلا زکوٰۃ، کفارات اور ضیافت اور صدقات وغیرہ، اس شخص کا بڑا درجہ ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، مال عطا نہیں فرمایا، یہ بندہ علم کے سبب سچی نیت رکھتا ہے اور یہ آرزو رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا، اس کو بھی پہلے بندے کی مانند اجر ملے گا اور ثواب میں دونوں برابر ہوں گے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، علم نہیں دیا، بس علم نہ ہونے کے سبب وہ اپنے مال کو بری طرح خرچ کرتا ہے، نہ تو خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے مال سے نکالتا ہے، نہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے، یہ بندہ بدترین مرتبے کا ہے۔ اور چوتھا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی نہیں دیا اور علم بھی نہیں دیا، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح خرچ کرتا، یعنی برے کاموں میں، یہ بندہ اپنی نیت کے سبب مغلوب ہے اور اس کا گناہ تیسرے شخص کے گناہ کے مانند ہے، یعنی جس کے پاس علم نہیں تھا، مال تھا اور اس نے بری طرح مال کو خرچ کیا، تو جس اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اپنی نیت کے سبب اس کا گناہ تیسرے گناہ کے شخص کے مانند ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں نیت سے مراد عزم معصیت ہے، آدمی گناہ کے ارادے پر پکڑا جاتا ہے، اور عزم و ارادے سے یہاں مراد یہ ہے کہ اس کی طرف سے گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، مگر اس کو کوئی مجبوری پیش آئی جس سے گناہ کا قدرت نہ پا سکا، اور اگر قدرت پاتا تو ضرور گناہ کر لیتا، بس زنا کا ارادہ کیا تو اس ارادے کا گناہ ملے گا، البتہ زنا کے ارادے کا گناہ زنا کے برابر نہیں ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ گناہ کا اگر صرف وسوسہ شیطان ڈالے تو اس کو حاجز کہتے ہیں، اس درجے میں عمل کا ارادہ نہیں ہوتا، اسی سبب سے اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد درجہ ہم کا ہے، یعنی قصد اور نیت کرنا، بس عمل کا پس یعنی قصد اور نیت کرنا کسی عمل کا، بس خیر اور اچھے عمل کی نیت پر بھی کامل عمل کا ثواب ملتا ہے، اور برے عمل کی نیت پر معین لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد درجہ عزم کا ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ اس پر مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اول درجہ نصیب فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے، اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے۔ بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے، جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یا کوا بولا، یا بندر نظر آ گیا، یا الو بولا، تو ان چیزوں سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نشر الدین کے نبی حبیب صلی اللہ تعالی وسلم میں غزوات کے بیانات۔ سن ایک ہجرت میں جہاد فرض ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مہاجرین کے ساتھ بھیجا کہ قافلہ قریش سے تعرض کریں، یہ ماجرا رمضان میں ہوا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ کی طرف شوال میں روانہ کیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ خرار کی طرف، کہ ایک موضع ہے قریب جحفہ کے، ذی قعدہ میں روانہ کیا، کہ قافلہ قریش سے تعرض کریں. یہ سب سریے تھے یعنی جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک نہ تھے. پھر سفر میں غزوہ ابوا واقع ہوا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوئے. ابوا ایک گاؤں تھا درمیان مکہ اور مدینہ کے, اس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں, اور اسی سال آغاز اذان کا ہوا, اور اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر آئیں, اور اسی سال مہاجرین و انصار کے درمیان عقد اخوت مقرر ہوا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.